بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اہل بیت علیہ السلام حلال مشکلات، شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 14، شیعہ اور نماز، پیج نمبر 117 آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ اہل سنت جوانوں کا شیعوں پر ایک اعتراض یہ ہے کہ شیعہ اقامہ نماز کو نہ اہمیت دیتے ہیں نہ خشوع رکھتے ہیں۔ مثلاً کسی کانفرنس یا کسی دوسری مناسبت کے وقت جب وہ شیعہ بھائیوں کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بعض شیعہ نماز گزار نماز جماعت میں صف کی ترتیب اور ایک دوسرے کے بغل میں کھڑے ہونے کے خاص نظم پر توجہ نہیں دیتے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ابھی صف اول کامل نہیں ہوئی لیکن امام جماعت کے پیچھے بغیر نظم و ترتیب کے دوسری صفیں بن جاتی ہیں، اور کچھ شیعہ نماز گزار نماز جماعت کے وقت مسجد میں داخل یا اس سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، نماز گزاروں کے درمیان راہ چلتے ہیں اور نماز گزار اور قبلے کے درمیان حائل ہوتے ہیں۔ اس سے برادران اہل سنت کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ حق یہ ہے کہ اہل سنت حضرات کی نماز جماعت شیعوں سے زیادہ منظم ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کے ساتھ نماز ادا کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا، امام جماعت نماز شروع کرنے سے پہلے لوگوں کو دیکھتا اور ان سے صف منظم کرنے کے لیے کہتا ہے، نمازیوں سے کہتا ہے اپنے درمیان فاصلہ نہ رکھیں اور سب ایک دوسرے کے بغل میں کھڑے ہوں اور ایک صف۔ آپ نمازیوں کو دیکھیں گے کہ ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں اور خالی جگہ پر کرنے میں سبقت کرتے ہیں۔ یقیناً یہ کام صحیح اور اچھا ہے، لیکن افسوس اگر آپ اہل سنت حضرات کی مسجدوں کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ وہ نقش و نگار پر زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ان کی علماء بہت نصیحت کرتے ہیں، لیکن وہ طہارت و پاکیزگی اور نجاست سے دوری پر کوئی خاص توجہ اور اہمیت نہیں دیتے۔ یہ ان کے مذاہب خاص کر حملیوں میں جائز ہے، مثلاً مردوں کا سونا پہننا ان کے غیر دیندار افراد میں اس کثرت سے نظر آتا ہے کہ میں سمجھنے لگا ان کے مذاہب نے جائز قرار دیا ہے اور سونا پہن کر نماز پڑھنا صحیح ہے، جبکہ تمام اہل سنت فرقوں نے مردوں کے لیے سونا حرام قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں صفوں کو پر کرو تاکہ تمہارے درمیان شیطان داخل نہ ہو، لیکن افسوس کہ یہ ہر اچھے اور برے کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ صف اول میں کوئی کافر حاکم جو بظاہر مسلمان ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ صف اول میں موجود ہو، جو کہ بغیر کسی کمی بیشی کے خود شیطان ہے، لیکن شیعہ مسجدوں کو خدا کا گھر سمجھتے ہیں اور اسے مسلمانوں کا مورچہ سمجھتے ہیں۔ ان کی مسجد کی عمارت بہت ہی سادہ ہوتی ہے، ان کی مسجدیں عوام کے پیسے سے بنی ہوتی ہیں نہ کہ حکومت کے پیسے سے۔ اس کے علاوہ مسجد کی پاکیزگی و طہارت پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ایک لہجہ بھی اسے نجس نہیں رہنے دیتے۔ بہرحال مسجد کے احکام زیادہ ہیں جنہیں علماء برابر بیان کیا کرتے ہیں۔ فی الوقت ایران، لبنان، شام میں شیعہ مسجدوں کی حالت بہت بہتر اور منظم ہو گئی۔ کیا ہم اس بات پر مامور نہیں ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں؟ پھر کیوں صرف نظم کا خیال نہ رکھنے اور صفوں کے درمیان چلنے پر اس درجہ سختی سے کام لیتے ہیں؟ حتیٰ کہ انہی سختیوں کی وجہ سے بعض اہل سنت نوجوان ہماری مسجدوں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے لیے یہ بات کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ نوجوان مسجدوں میں آئیں اور وہاں تربیت پائیں۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ جیسے ہی کوئی بریکٹ میں لکھا ہے نماز میں سامنے آئے اور صفوں کے درمیان راہ چلے، چلانا شروع کر دیں اور اسے مسجد سے باہر کر دیں، بلکہ اس کے ساتھ اسلامی اخلاق سے پیش آنا چاہیے اور صحرائی اور جنگلی رویے کے بجائے اسلامی رویہ اختیار کر۔ بہرحال اہل سنت حضرات اس بات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ نماز کے وقت کوئی صفوں کے درمیان راہ نہ چلے، اس لیے کہ وہ اپنی روایات کے مطابق معتقد ہیں کہ اگر نماز گزار کے سامنے کوئی راہ چلے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی، اور ان کی بعض روایات میں آیا ہے کہ اگر کوئی نماز گزار کے سامنے سے گزرے تو وہ شیطان ہے، اسے بھگانا چاہیے۔ دوسری طرف شیعہ ان مسائل پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ میں نے بہت سے علماء و مراجع کے پیچھے مختلف ممالک میں نماز پڑھی ہے، لیکن کہیں پر نہیں دیکھا کہ امام جماعت لوگوں سے مخاطب ہو اور کہے۔ دوسری طرف شیعہ ان مسائل پر زیادہ توجہ نہیں دیتے میں نے بہت سے علماء و مراجع کے پیچھے مختلف ممالک میں نماز پڑھی ہے لیکن کہیں پر نہیں دیکھا کہ امام جماعت لوگوں سے مخاطب ہو اور کہے صفوں کو مرتب و منظم کیجئے، اور اسی طرح کسی کو بھی صفوں کے درمیان راہ چلنے سے منع کرتے نہیں دے۔ بریکٹ میں ہے، یہ بدنظمی صرف شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہم بہت سی جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کے مختلف فرقے مساجد، بریکٹ میں لکھا ہے بالخصوص مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد الحرام میں، بریکٹ کلوز، اس مسئلے پر توجہ نہیں دے، یہاں پر بریکٹ کلوز۔ البتہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ مذہب اہل بیت علیہ السلام میں نماز گزار کے سامنے راہ چلنے یا کھڑے ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور عقلی و نقلی لحاظ سے بھی یہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ مبتلات نماز شیعہ اور اہل سنت کے یہاں واضح ہیں اور ان میں کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ نمازی کے سامنے راہ چلنے سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ بخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں بیان کیا گیا، نماز قطع نہیں ہوتی مگر کتا، گدھا یا عورت کے نماز گزار اور قبلے کے درمیان حائل ہو جانے سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئیں اور کہنے لگیں، ہمیں کتوں اور گدھوں سے تشبیہ دیتے ہو، خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ رسول خدا نماز پڑھ رہے تھے اور میں تخت پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبلے کے درمیان حائل تھی۔ بخاری جلد 1 صفحہ 137، کتاب الصلات باب من قال لا یقطع الصلاۃ شیء، بریکٹ کلوز۔ اب اہل سنت حضرات کے لیے مذکورہ روایت قانع کنندہ دلیل اور قوی برہان ہے کہ نماز اور قبلے کے درمیان فاصلہ ڈالنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن ہر جائز عمل پسندیدہ نہیں ہوتا۔ اگر مسلمان احتیاط کرے اور نمازیوں کی گردنوں پر پاؤں رکھنے سے پرہیز کرے اور اپنے قدموں سے ان کی اہانت نہ کرے، کیونکہ اس وقت وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتے ہیں، تو یہ ایک مستحب اور پسندیدہ عمل ہے اور اخلاقی تربیت کے لحاظ سے بھی سبھی کے یہاں قابل قبول ہے اور اسلام بھی اسے صحیح سمجھتا ہے۔ دراصل اس عمل میں نمازیوں کا احترام پوشیدہ ہے۔ بہرحال انسان کے لیے یہ امر تکلیف دہ ہے کہ وہ خشوع و خضوع میں مشغول ہو اور اپنے رب سے مناجات کر رہا ہو اور کوئی سامنے سے گزر کر اس حالت کو ختم کر دے۔ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں بیٹھنے سے منع نہیں کیا ہے؟ اس لیے کہ اس سے راستہ چلنے والوں کو مشکل ہوتی ہے اور خصوصاً عورتوں کو اس وقت یقیناً تکلیف ہوتی ہے جب راستے کے دونوں طرف مرد بیٹھے ہوں۔ اس وقت جبکہ حق کی بات سامنے آ گئی ہے اور ہم نے اپنی بحثوں میں اسی پر تکیہ کیا ہے اور قرآن کریم نے بھی یہی درس دیا ہے کہ خدا حق کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، لہٰذا حق یہ ہے کہ اس مسئلے میں شیعہ حضرات کو برادران اہل سنت سے استفادہ کرنا چاہیے، وہ اس اخلاقی تربیت کو ان سے حاصل کریں اور جب نماز گزار اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو یا رکوع و سجدہ کر رہا ہو تو اس کے لیے خاص احترام و تقدس کے قائل ہوں۔ ہم نے اس بات کو اہل تشیعوں کے بزرگوں اور رہبروں کے سامنے رکھا، انہوں نے اس بابت کوتاہی کا اعتراف کیا، لیکن ان میں سے ایک نے ہم پر اعتراض کیا کہ یہ مسائل سطحی اور بے ارزش ہیں اور اصل تو نماز ہے۔ ہم نے کہا اس درجہ بھی سطحی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک طرح کا نظم و ضبط ہے جس میں ہیبت و وقار پایا جاتا ہے اور یہ دوسروں کو احترام پر آمادہ کرتا ہے۔ ہمارا دین نظم و ترتیب کا دین ہے جو ہرج و مرج کو پسند نہیں کرتا اور نظم و ترتیب کو دوست رکھتا ہے۔ کیا خداوند عالم نے نہیں فرمایا، اور مسلمانوں تم تمام نمازوں کی اور خصوصاً بیچ والی نمازوں کی پابندی کرو اور خضوع و خشوع کے ساتھ خدا کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، سورہ بقرہ آیت نمبر 238۔ اور کیا یہ نہیں فرمایا ہے کہ ترجمہ، خدا ان لوگوں سے الفت رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، سورہ صف آیت نمبر 4۔ شاید نماز جمعہ کے متعلق تاریخ شیعہ کی مشکلات نے ان کے یہاں اس طرح کی لاپرواہی کو جنم دیا ہے، چونکہ ان پر بڑا سخت دور گزرا ہے اور ان کے لیے بہت مشکل تھا کہ اہل سنت کی امامت میں نماز ادا کریں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل سنت جب نماز کے احکام کو بخوبی بجا لانا چاہتے تو ان کی ایک عادت یہ بھی ہو گئی تھی کہ نماز کے دوران امام علی علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کو دشنام دیتے اور لعنت کرتے تھے، اور دوسری طرف شیعہ نماز جماعت علیحدہ طور پر قائم نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ فوراً ہی ان پر رافضی ہونے کا الزام لگتا تھا اور قتل کر دیے جاتے۔ لہٰذا اکثر و بیشتر تقیے کی حالت میں اہل سنت حضرات کے ساتھ نماز پڑھتے اور فوراً گھر واپس آ کر بہت سی نمازوں کا اعادہ کرتے تھے۔ یہاں ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام اور ان کے شیعوں کے مخالف اس وجہ سے اہل سنت والجماعت کے نام سے معروف ہوئے کہ اکثر مسلمان ان کی پیروی کرتے تھے اور ان کے ساتھ انہی کی طرح نماز ادا کرتے تھے اور ان کی جماعت میں حاضر ہوتے تھے، لیکن شیعہ اپنے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور ان کے ساتھ انہی کی طرح نماز ادا کرتے تھے اور ان کی جماعت میں حاضر ہوتے تھے، لیکن شیعہ اپنے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور ان کی تعداد اس درجے کم ہوتی تھی جیسے پورے سیاہ لباس میں ایک سفید نقطہ ہو، یوں وہ ایک الگ فرقہ شمار کیے جاتے تھے۔ ایک خاص اسلامی فرقے کے عنوان سے معروف ہونے اور اہل بیت علیہ السلام کی فقہ کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے وارد نصوص کی روح سے شیعہ صرف عادل، زاہد اور عالم امام جماعت کے پیچھے نماز ادا کرتے اور ہیں، لیکن اس کے برعکس اہل سنت کے یہاں ہر مومن اور فاسق کے پیچھے نماز صحیح۔ یہی وجہ ہے کہ جب شیعہ کسی ایسی مسجد میں جاتے ہیں جس کے امام کے بارے میں انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا تو مسجد کے گوشے میں فرادہ نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ امام کے بارے میں اطمینان نہیں ہوتا، لیکن اہل سنت ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ ہر مومن و فاجر کے پیچھے نماز کو جائز سمجھتے۔ کہ عبداللہ بن عمر نے یزید بن معاویہ، حجاج بن یوسف، سقفہ، حتیٰ مجدہ خارجی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، جبکہ یہ سب کے سب اعلانیہ فسق و فساد کرنے والے، اور اگر شیعہ اس موضوع میں افراد سے کام لیتے ہیں اور ہر کس و ناکس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور ان دسیوں نماز گزاروں پر تکیہ نہیں کرتے جو نماز جماعت میں مشغول ہیں، تو یہ اس لیے ہے کہ وہ دین میں احتیاط سے کام لیتے ہیں اور اپنی نماز کو بطور احسن انجام دینا چاہتے ہیں تاکہ مورد رضائے الہی قرار پائے۔ گویا ایک شیعہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر نامعلوم امام کے پیچھے نماز پڑھی جائے تو شرعی لحاظ سے مقبول نہیں ہے، اور گویا خداوند عالم نے اسے دینی امور میں غور و جستجو کے لیے مجبور کیا ہے۔ مذکورہ مسائل اور امور کے علاوہ جہاں تک مجھے یاد ہے، جمہوری اسلامی ایران کے ذمہ داروں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ میری اور میرے دوستوں کی آرزو تھی کہ حکومت من جملہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن ان کے ہاتھوں میں آئیں، لیکن جب اسلامی انقلاب کو کامیابی نصیب ہوئی تو ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شیعہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، انہیں زبردستی سامنے نہیں آنے دیا گیا، لہٰذا ان کے فتوے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مثلا مقدمات نماز جیسے طہارت، وضو اور غسل کو بہت اہمیت دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو کوئی مسجد ایسی نہ ملے گی جس میں طہارت، قرأت اور رکعت نماز کے متعلق وسواس رکھنے والے موجود نہ ہوں۔ بہرحال ہمارا یہ خیال ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت امور میں میانہ روی کا نام ہے، اور خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے تم کو میانہ رو امت قرار دیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ سب سے اچھا کام امور میں میانہ روی ہے، نہ افراط ہو اور نہ تفریط ہو۔ سنن بحیقی جلد 3 صفحہ 273۔ بس اہل سنت جو سہل انگاری میں مبالغے سے کام لیتے ہیں اور ہر مومن اور فاجر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، افراط ہے، اور دوسری طرف شیعوں کے سخت شرائط کو صرف اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سمجھتے ہیں جو ہر جہت سے عادل ہو، یہ بھی افراط ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کا اسلام فاسق و فاجر امام کو قبول نہیں کرتا۔ امام جماعت کے شرائط میں بس اتنا کافی سمجھتا ہے کہ وہ علی الاعلان فسق و فجور کا مرتکب نہ ہوتا ہو۔ امام کے عادل ہونے کے لیے اتنی شرط کافی ہے، بریکٹ میں ہے، لیکن توجہ رکھنی چاہیے کہ جو گناہگار علی الاعلان گناہ نہیں کرتا، اس کی بھی اقتدا نہیں کی جا سکتی، بریکٹ کلوز۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے اصحاب سے سفارش کرتے تھے کہ سختی نہ کرو، نرمی سے کام لو، لوگوں کو خوشخبری دو اور متنفر نہ کرو۔ کنز الامال جلد 3 صفحہ 35۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اپنے ساتھ سختی نہ برتو تاکہ خدا بھی تمہارے ساتھ سختی نہ کرے، جیسا کہ اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا۔ پس دین اسلام نرمی اور آسانی کا دین ہے، البتہ ہمارا مقصد احکام شرع میں انحطاط و سہل انگاری ہرگز نہیں ہے۔ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں، بلکہ میں خود ان مذاہب سے متنفر ہوں جو اپنی آراء و نظریات کے مطابق عمل کرتے ہیں اور الہی کو اپنی نفسانی خواہش کی بنیاد پر کم و زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ان ساری سختیوں اور شدت کو دینی اخلاص کے بجائے بشری اجتہادات کے نتیجے میں دیکھیں تو یقیناً متاثر ہوں گے۔ آپ خود قرآن مجید میں خداوند عالم کا قول پڑھتے ہیں، ترجمہ، اور بلا شبہ خدا نے تمہارے لیے دین میں سختی قرار نہیں دی، سورہ حج آیت نمبر 78۔ اور دوسری جگہ پڑھتے ہیں، ترجمہ، خدا تمہارے لیے راحت و آسانی چاہتا ہے، نہ کہ شدت و سختی، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ لہٰذا جب ہم سختی برتنے والوں اور وسواسیوں کو دیکھتے ہیں تو دین ایک ایسا ڈراؤنا خواب نظر آتا ہے جو انسان کی طاقت سے مطابقت نہیں رکھتا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں شیطان کا دل میں راہ پانا ممکن ہو جاتا ہے اور شکوک و شبہات گھر کر لیتے ہیں۔ بے شک بدترین بیماری یہی ہے کہ مسلمان شخص وسوسے کا شکار ہو جائے، اسے معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی، کب اور کیسے نماز پڑھی، اور شیطان بھی اس کے ساتھ تماشا کرے اور اس کے دل کو وسوسے سے بھر دے، اور ممکن ہے اس کا یہ وسوسہ عبادات سے معاملات تک پہنچ جائے اور اس کی زندگی نہ صرف اس کے لیے قابل تحمل نہ ہو بلکہ اس سے وابستہ لوگوں کے لیے بھی باعث مشکل ہو جائے۔ خداوند عالم ہمیں اور آپ کو اس سے امان میں رکھے۔ ہمارے فقہ بھی ایسے شخص کو مریض سمجھتے ہیں اور شدت کے ساتھ اسے وسوسے سے روکتے ہیں۔ شیعہ اور نماز جمعہ، اہل سنت حضرات جن اہم باتوں کے متعلق شیعوں پر تنقید کرتے ہیں، ان میں سے ایک نماز جمعہ کو اہمیت نہ دینا ہے۔ البتہ بعض افراد سے کام لیتے ہوئے نماز جمعہ کو اہمیت نہ دینے پر شیعوں کو کافر سمجھتے، اور اس کی دلیل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی 3 ہفتے نماز جمعہ میں شرکت نہ کرے وہ اسلام سے بیزار ہے۔ یا یہ کہ حضرت سے سوال کیا گیا، جو نماز کو ترک کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دوزخ میں ہے۔ الموتہ جلد 1 صفحہ 111۔ لیکن شیعوں کے درمیان اختلاف ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں نماز جمعہ واجب ہے یا نہیں۔ فقہ دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک گروہ ہر زمانے میں نماز جمعہ کے وجوب کا قائل ہے تو دوسرا معتقد ہے کہ نماز جمعہ صرف اس صورت واجب ہے جب اس کے شرائط فراہم ہوں، اور ان شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ عادل حاکم نماز جمعہ برقرار کرے۔ یہاں پر یہ کہنا ضروری ہوگا کہ جناب خالصی حرم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بریکٹ میں لکھا ہے کاظمین بغداد میں نماز جمعہ پڑھاتے تھے اور مجھے شیعہ ہونے کے پہلے سے ہی اچھے لگتے تھے، چنانچہ میں کبھی کبھی نجف یا کربلا سے نماز جمعہ میں شرکت کی غرض سے بغداد جاتا تھا اور جناب خالصی کی شجاعت پر تعجب کرتا تھا کہ آپ نماز جمعہ کو واجب نہ جاننے والوں کی تنقید کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نہایت ہی اچھے ڈھنگ سے نماز ادا کرتے تھے، اور وہ زمانہ 1968 کا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ لوگ کثرت سے آپ کے ساتھ نماز جمعہ میں شرکت کرتے تھے۔ بریکٹ میں لکھا ہے گزشتہ اور عصر حاضر کے بعض علماء بھی نماز جمعہ کو واجب جانتے ہیں اور اسے قائم کرتے ہیں، مثلاً آیت اللہ عظمیٰ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال سے پہلے شہر قم میں نماز جمعہ قائم کی، جبکہ اسی زمانے میں بعض علماء نماز جمعہ قائم نہیں کرتے، مترجم بریکٹ کلوز۔ اور دوسری طرف ان لوگوں پر تعجب ہوتا تھا جو آپ کے نماز جمعہ برقرار کرنے پر تنقید کرتے تھے۔ میں خود سے کہتا تھا کہ یہ کس طرح ایک مجتہد پر تنقید کرتے ہیں، اور صرف اس بات پر کہ آپ نماز جمعہ قائم کرتے ہیں جبکہ خدا وند عالم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ترجمہ، اے مومنوں جس وقت نماز جمعہ کا اعلان ہو تیزی کے ساتھ یاد خدا کے لیے دوڑ پڑو، سورہ جمعہ آیت نمبر 9۔ میں ان دنوں اجتہاد یعنی وجوب نماز جمعہ اور عدم وجوب نماز جمعہ کے درمیان سرگرداں تھا، یہاں تک کہ ایرانی اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اور اسلامی جمہوریہ قائم ہوئی اور وہاں پہلے ہی روز سے نماز جمعہ قائم ہو گئی۔ اسلامی جمہوریہ نے مسلمانوں کے درمیان وحدت کو جامع عمل پہنانے کے لیے پوری کوشش کی، اور یہی وہ وجہ تھی جہاں میں نے شیخ خالصی کی قدر کو سمجھا اور یقین ہو گیا کہ آپ مخلص فرد ہیں، اور امید رکھتا ہوں کہ ایک روز آپ سے ملوں اور آپ کا ہم نشین ہوں۔ بہرحال شیعہ ویسے ہی اب بھی نماز جمعہ پڑھنے اور ترک کرنے والوں میں منقسم ہیں، امام مہدی عجل فرجہم کے ظہور کے منتظر ہیں، اور میری خواہش و قلبی آرزو ہے کہ نماز جمعہ شیعوں کے ہر دیہات اور شہر میں قائم ہو جائے، اس لیے کہ اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے جس کو سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ہم نے جن سرزمینوں کے زیارت کی ہے اپنی اکثر تقریروں میں وہاں کے شیعوں کے درمیان کہا ہے کہ وہ ضرور اسلامی جمہوریہ ایران اور عظیم رہبر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کریں، اور مسلمانوں کی تالیف قلوب اور دنیا کے شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان الفت و محبت برقرار کرنے کے لیے نماز جمعہ قائم کریں، اور اس کام کو ضرور انجام دیں، اور اس خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ذکر و شکر کی قوت بخشے اور بطور احسن اپنی عبادت و پرستش کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے نزدیک کرے تاکہ اس کی نعمت کے زیر سایہ ہم ایک دوسرے کے بھائی ہو جائیں، اور کیوں نہ ہو وہ سننے والا اور دعاؤں کو قبول کر دیں۔ بے شک، آمین ثم آمین۔